बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم کے نزدیک ایک مومن کی کرامت یہ ہے کہ اس کا لباس پاکیزہ ہو اور وہ تھوڑے پر بھی قناعت کرے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مسلمانوں کو خوف زدہ نہیں کرتا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ نساء کی آیات 75-76 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی پرہیزگار۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دو صفتیں مومن میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور دوسرے جھوٹ۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم کے نزدیک سب سے بدترین شخص وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد پروگرام صبح امید آپ سماعت فرمائیں گے، اور پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سنیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، بعض گناہ اس لمبی سڑک کی مانند ہوتے ہیں جن پہ کوئی اسپیڈ بریکر نہیں ہوتا۔ اس پہ چلنا شروع کرو تو بس انسان پھر چلتا ہی جاتا ہے، اور جب تک کوئی بڑا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے وہ رک نہیں پاتا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندے مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ تہران میں رہبر انقلاب اسلامی کی امامت میں نماز عید الفطر، صہیونی جرائم کی مذمت اور ایران کے خلاف جارحانہ عزائم کی بابت انتباہ۔ برصغیر ہند و پاک میں عید الفطر، سبھی چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید الفطر کے روح پرور اجتماعات، صہیونی جرائم کی مذمت۔ امریکہ کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات کی وجہ امریکہ کی تسلط پسندی اور متکبرانہ رویہ ہے، ایرانی وزیر خارجہ۔ غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 50,300 سے تجاوز۔ اور ایران کی قومی فری اسٹائل کشتی ٹیم 30ویں بار ایشیا کی چیمپئن بن گئی۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پیر کی صبح تہران میں عید الفطر کی نماز امام خمینی عیدگاہ میں رہبر انقلاب اسلامی کی امامت میں انتہائی شان و شوکت کے ساتھ ادا کی گئی، جس میں ملک کے اعلی حکام سمیت لاکھوں کی تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی نے عید الفطر کے اپنے پہلے خطبے میں رمضان المبارک کو خدا کی ایک عظیم نعمت اور خدا سے تقرب، تقوی الہی کے حصول، تزکیہ نفس اور حیات معنوی کی تجدید کا ایک قیمتی موقع قرار دیا۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ نے نماز عید الفطر کے دوسرے خطبے میں رمضان المبارک کے مہینے میں غزہ اور لبنان میں صہیونی حکومت کے ہاتھوں مسلسل نسل کشی اور بچوں کے قتل عام کو ملت اسلامیہ کے لیے تلخی کا سبب قرار دیا. آپ نے فرمایا کہ یہ بربریت فلسطین پر قبضہ کرنے والے جرائم پیشہ گروہ امریکہ کی مسلسل امداد و حمایت کے سائے میں کر رہے ہیں. آپ نے مزید فرمایا ہے کہ مغرب والے بار بار خطے کی بہادر قوموں اور غیرت مند نوجوانوں پر نیابتی فورس ہونے کا الزام لگاتے ہیں, لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ خطے کی واحد نیابتی طاقت کرپٹ صہیونی حکومت ہے جو اس خطے میں جنگ بھڑکانے, نسل کشی اور دیگر ملکوں کے خلاف جارحیتیں انجام دے کر ان ملکوں کے منصوبوں اور سازشوں کی تکمیل کر رہی اور ان کو عملی جامہ پہنا رہی ہے جنہوں نے عالمی جنگ کے بعد اس خطے میں قدم رکھا. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ نے دو سال سے کم عرصے میں 20,000 سے زیادہ فلسطینی بچوں کی شہادت کے بارے میں انسانی حقوق کے علم برداروں کی بے حسی کی شدید مذمت کی. رہبر انقلاب اسلامی نے خطے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستحکم مواقف کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ہمارے مواقف مستحکم ہیں اور امریکہ اور صہیونی حکومت اور ہمارے درمیان دشمنی بھی ماضی ہی کی طرح برقرار ہے. آیت اللہ العظمیٰ خامنہ نے دوسرے خطبے کے اختتام پر امریکہ کے حالیہ دھمکی آمیز موقف کے بارے میں فرمایا کہ اگر بیرون ملک سے کوئی جارحیت انجام پاتی ہے تو یقیناً اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا, اور اگر دشمن پچھلے برسوں کی طرح ملک کے اندر فتنہ برپا کرنے کی سوچے گا تو ہماری قوم گزشتہ برسوں کی طرح فتنہ اور غداری کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دے گی. رہبر انقلاب اسلامی نے اسلامی وحدت و بصیرت سے بڑی طاقتوں کی بدمعاشی اور بلیک میلنگ کے مقابلے کی ضرورت پر زور دیا ہے. پیر کو عید الفطر کی مناسبت سے ملک کے حکام اور اسلامی ملکوں کے سفیروں نے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ سے ملاقات کی. رہبر انقلاب اسلامی نے اس ملاقات میں اپنے خطاب میں فرمایا کہ فلسطین اور لبنان میں غاصب صہیونی حکومت اور اس کے حامیوں کے وحشیانہ جرائم کو روکنے کی مؤثر ترین راہ اسلامی حکومتوں کی ہم زبانی, ہمدلی اور وحدت ہے. آپ نے فرمایا کہ آج کمزور اقوام اور حکومتوں سے بڑی طاقتوں کی بلیک میلنگ میں وسعت آ گئی ہے. ان حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلامی ممالک اٹھ کھڑے ہوں, اسلامی دنیا کا دفاع کریں اور امریکہ اور دیگر بڑی طاقتوں کو زور زبردستی اور بلیک میلنگ کی اجازت نہ دیں. آیت اللہ العظمیٰ خامنہ نے فرمایا کہ اسلامی حکومتوں کی وحدت, ہمدلی اور ہم زبانی کی صورت میں دوسرے اپنے کاموں کا جائزہ لینے پر مجبور ہو جائیں گے. اس موقع پر رہبر انقلاب اسلامی کے خطاب سے پہلے صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے اپنے مختصر خطاب میں اسلامی ملکوں سے باہمی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر صہیونی حکومت اور دیگر دشمنان اسلام کے مقابلے میں متحد ہو جانے کی اپیل کی. انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے اسلامی دنیا کے سبھی ملکوں کی جانب دوستی اور اخوت کا ہاتھ بڑھا رکھا ہے. صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف دشمنوں کی نفسیاتی جنگ اور اس کے کمزور ہونے کے بے بنیاد پروپیگنڈے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ خدا پر بھروسہ کرنے والی مسلم اقوام کبھی بھی کمزور نہیں ہو سکتی. یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں. برصغیر ہند و پاکستان میں بھی پیر کو عید الفطر روایتی شان و شوکت کے ساتھ منائی گئی. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد, راولپنڈی, لاہور, کراچی, حیدرآباد, پشاور اور کوئٹہ سمیت پورے پاکستان میں پیر کو عید گاہوں, مساجد اور امام بار گاہوں میں نماز عید الفطر کے بڑے بڑے اجتماعات دیکھے گئے. پاکستان میں نماز عید الفطر میں مسلمانوں کی سربلندی, بالخصوص مظلوم فلسطینی عوام کی رنج و الم سے رہائی, نیز قبلہ اول مسجد الاقصی سمیت سرزمین فلسطین کی صہیونیوں کے ناجائز قبضے سے آزادی کی دعائیں کی گئیں. پاکستان میں اکثر شہریوں نے نماز عید الفطر ادا کرنے کے بعد قبرستانوں کا رخ کیا اور اپنے مرحومین کی قبروں پر حاضری دے کر فاتحہ خوانی کی. پاکستان کے صدر، وزیر اعظم، پارلیمنٹ کے اسپیکر اور دیگر سیاسی رہنماؤں نے عید الفطر کی مناسبت سے احکامات جاری کر کے عوام کو مبارکباد پیش کی اور ہر میدان میں ان کی کامیابی کی آرزو کی۔ ادھر ہندوستان میں بھی مسلمانوں نے عید الفطر مذہبی جذبے اور روایتی شان و شوکت کے ساتھ منائی۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی، ممبئی، حیدرآباد، بنگلور، لکھنؤ، کولکاتہ اور پٹنہ سمیت پورے ہندوستان میں نماز عید الفطر مذہبی اور روایتی جوش و جذبے کے ساتھ ادا کی گئی۔ ہندوستان میں بھی مسلمانوں کی سربلندی، بالخصوص مظلوم فلسطینی عوام کی رنج و الم سے رہائی، نیز قبلہ اول مسجد الاقصی سمیت سرزمین فلسطین کی آزادی کی دعائیں کی گئیں۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے امریکہ کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات کی علت کے بارے میں کہا ہے کہ درحقیقت اس اقدام کی وجہ امریکہ کی تسلط پسندی اور متکبرانہ رویہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے امریکی صدر کے خط کا جواب دیے جانے کے سلسلے میں ایک صحافی کے سوال پر کہا کہ ہمارے عمانی دوستوں کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ ہمارا جوابی خط منزل مقصود تک پہنچ گیا ہے اور دیکھ بھی لیا گیا ہے۔ عباس عراقچی نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالی آج کے مبارک دن کی برکت سے جو بھی ملک کے لیے بہتر ہوگا وہی کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اس سوال کے جواب میں کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ یہ مذاکرات بالواسطہ کیوں ہو رہے ہیں، کہا کہ اس کی وجہ وہ دھمکیاں ہیں جو دی جا رہی ہیں اور بلا واسطہ مذاکرات کے بجائے بالواسطہ مذاکرات کی وجہ درحقیقت امریکہ کی تسلط پسندی، دھونس دھمکی اور اس کا متکبرانہ رویہ ہے۔ غزہ میں فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غاصب صہیونی حکومت کے جارحانہ حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 50,357 ہو گئی ہے۔ اس طرح غزہ کے خلاف 7 اکتوبر 2023 سے شروع ہونے والے اسرائیل کے جارحانہ حملوں میں اب تک 50,357 فلسطینی شہید اور 1,14,400 زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے کہا ہے کہ جارحہ اسرائیلی فوج نے عید الفطر کے پورے دن غزہ کے عوام کو قتل کرنے کا سلسلہ جاری رکھا اور اس عید کا کوئی احترام نہیں کیا۔ تحریک حماس نے ایک بیان میں کہا کہ مہاجرین کے کیمپوں میں عید کے موقع پر بچوں کا قتل عام، قابض حکومت کے فاشسٹ ہونے اور اس کے ہر طرح کے انسانی اور اخلاقی اقدار سے عاری ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ وعدہ رہے کہ فلسطین میں عید الفطر کے دن اتوار کو صہیونی حکومت نے 13 بچوں سمیت 33 فلسطینیوں کو شہید کر دیا تھا۔ تحریک حماس نے کہا کہ اسرائیلی فوج نے عید الفطر کے دن کا احترام کیے بغیر اس دن بھی غزہ میں فلسطینی عوام پر دہشت گردانہ بمباری کا سلسلہ جاری رکھا۔ حماس نے مزید کہا کہ عید الفطر کے دن ہونے والے ان دہشت گردانہ حملوں کے نتیجے میں درجنوں افراد کی شہادت ہوئی، جن میں عید کے کپڑے پہنے ہوئے بہت سے بچے بھی شامل تھے۔ حماس نے مزید کہا کہ جو چیز صہیونی حکومت کے جنگی مجرم وزیر اعظم کو اپنے جرائم کو جاری رکھنے اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرنے کی ترغیب دیتی ہے وہ عالمی برادری کی بے حسی، کمزوری اور اس کی شرمناک خاموشی ہے۔ تحریک حماس نے دنیا کی آزاد اقوام سے مطالبہ کیا کہ وہ مظاہروں اور مختلف اقدامات کے ذریعے حکومتوں کو غزہ اور مغربی کنارے کے خلاف جارحیت کو روکنے کے لیے فوری اقدام کرنے پر مجبور کریں۔ حماس نے عالمی برادری سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ غزہ کے خلاف جارحیت روکنے اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر عمل درآمد دوبارہ شروع کرنے کے لیے اسرائیلی حکومت پر دباؤ ڈالے۔ ایران کی قومی فری اسٹائل کشتی ٹیم سونے کے 4، چاندی کا 1 اور کانسی کے 4 تمغے جیت کر 30ویں بار ایشیا کی چیمپئن بن گئی ہے۔ اردن میں ہونے والی ایشین چیمپئن شپ کے مقابلوں کے اختتام پر ابوالفضل رحمانی نے 86 کلوگرام میں سونے کا تمغہ، امیر حسین فیروز پور نے 92 کلوگرام اور امیر رضا معصومی نے 125 کلوگرام وزن میں اور احمد محمد نژاد نے 61 کلوگرام وزن میں کانسی کا تمغہ جیتا. اس مقابلے کے پہلے راؤنڈ میں مہدی یوسفی نے 79 کلوگرام میں سونے کا تمغہ، میلاد ولی زادے نے 57 کلوگرام میں چاندی کا تمغہ، عباس ابراہیم زادے نے 65 کلوگرام میں، سینا خلیلی نے 70 کلوگرام میں اور مبین عظیمی نے 97 کلوگرام میں کانسی کا تمغہ جیتا تھا. اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہا بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہا بینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید
محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ عید الفطر کی مناسبت سے پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے معبود، محمد و آل محمد پر درود بھیج اور ہماری مصیبتوں کو اپنے اس مہینے کے صدقے میں ہم سے دور فرما. اس دن کو ہمارے لیے عید قرار دے. گزرے ہوئے دنوں میں سے اس دن کو ہمارے لیے بہترین دن قرار دے اور اس دن کو ہمارے لیے بخشش کا دن قرار دے اور ہمارے مخفی اور آشکار گناہوں کو معاف فرما. عید سعید فطر کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں. سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی تمام تر عظمتوں، کرامتوں، رانائیوں اور رحمتوں کی فضاؤں کے ساتھ ختم ہوا اور پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس مہینے میں دنوں کے روزوں، دعاؤں، توسل، ذکر و عبادت اور قرآن مجید کی تلاوت کی برکت سے اپنے قلوب کو منور اور خداوند عالم سے بہت زیادہ قریب کر لیا ہے. مسرت اور لذت کا حصول انسانی فطرت کا خاصہ ہے. انسان ابتدا ہی سے خوشیوں کا متلاشی رہا ہے. کچھ خوشیاں انفرادی ہوتی ہیں جن میں صرف فرد اور اس سے تعلق رکھنے والے چند افراد شریک ہوتے ہیں، اور کچھ خوشیاں اجتماعی ہوتی ہیں جن میں کسی مذہب یا علاقے سے وابستہ افراد من حیث القوم شریک ہوتے ہیں. خوشی کی ایسی تقریبات کے ایام جس میں کسی قوم کے افراد اجتماعی طور پر شریک ہوں اور انہیں مذہبی و ثقافتی حیثیت سے اپنا لیں، اس قوم کا تہوار قرار پاتے ہیں. تاریخ کے ابواب قدیم قوموں کے ایسے تہواروں کے ذکر سے خالی نہیں. تہوار مختلف قوموں کی تہذیب و معاشرت کے آئینہ دار ہوتے ہیں. ہر قوم اپنے معتقدات اور رسوم و رواج کے مطابق اپنے تہوار مناتی ہے. بعض قوموں کے تہوار ظاہری آرائش و زیبائش اور مال و دولت کی نمائش سے عبارت ہوتے ہیں، اور کچھ قوموں کے تہوار قومی قوت و شوکت اور قومی استقلال و استحکام کا اظہار کرتے ہیں. اسلام ایک دین فطرت اور مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور فرد اور معاشرے دونوں کی اصلاح و فلاح کا ذمہ دار بھی. اس نے ملت اسلامیہ کو دو ایسے اسلامی تہواروں اور دینی جشن سے سرفراز کیا ہے جو فرزندان اسلام کی خوشی، روحانی بالیدگی، انفرادی مسرت اور اجتماعی شوکت کا مظہر ہیں. ان میں سے ایک تہوار کا نام عید الفطر ہے تو دوسرے کا نام عید الاضحیٰ. عید فطر ایک عظیم اسلامی تہوار ہے. عالم اسلام عید فطر کے دن حقیقی معنی میں عید مناتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو امت مسلمہ کے لیے اسلام چاہتا ہے. جعلہ اللہ لکم عیدن و جعلکم لہ اہلا. آج کے دن کو خداوند متعال نے امت مسلمہ کے لیے عید اور مسلمانوں کو اس عید کا اہل قرار دیا ہے. ہمیں اس الہی تحفے سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. اپنے دلوں میں معرفت اور توبہ و استغفار کے نور کو راستہ دے کر حقیقی معنی میں ذاتی فائدہ بھی اٹھانا چاہیے کہ اگر معرفت و عشق الہی کی دنیا کی ایک چھوٹی سی کھڑکی بھی ہمارے دلوں پر کھل جائے اور ہمارا وجود نورانی ہو جائے تو بیرونی دنیا کی بہت سی تاریکیاں اور مشکلات اپنے آپ دور ہو جائیں گی، کیونکہ یہ انسانوں کا دل ہے جو تمام خوبیوں اور برائیوں کا سر چشمہ ہے۔ عید سعید فطر، ماہ مبارک رمضان کے بعد انعام حاصل کرنے اور رحمت الہی کا نظارہ کرنے کا دن ہے۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر کہ ہم نے رمضان المبارک کا پورا مہینہ، جو صوم و صلات کا مہینہ تھا، خیر و عافیت سے گزار دیا، اور خداوند متعال نے دعا و مناجات اور ذکر و عبادت کے ساتھ ہمارے روزے کی ادائیگی اور اللہ تعالی کے سامنے توسل اور خضوع و خشوع کی توفیق عطا کی۔ آج وہ دن ہے جس دن خداوند متعال ہم سب کو جزا عنایت کرے گا۔ شاید خداوند متعال کی ایک سب سے بڑی جزا یہ ہو کہ وہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا کرے کہ ہم اگلے ماہ رمضان المبارک تک رحمت الہی کے وسیلے کو اپنے لیے محفوظ رکھ سکیں، ماہ مبارک رمضان کے درس پر پورے سال کاربند رہیں۔ یہ ہوگی خداوند عالم کی ایک سب سے بڑی جزا کہ جس نے ہم سب کو اس طرح کی توفیق عطا کی۔ ہمیں خداوند عالم سے رحمت، رضا، دعا اور اعمال کی قبولیت، عف اور عافیت کی دعا کرنی چاہیے کہ در حقیقت یہی حقیقی عید ہوگی۔ شاید عید سعید فطر کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہو کہ یہ ایک معنوی اور بین الاقوامی تقریب ہے۔ اس بین الاقوامی تہوار کا بڑا ہی نمایاں اور خصوصی معنوی پہلو ہے، جیسا کہ نماز عید سعید فطر کے قنوت میں ہم پڑھتے ہیں کہ اسألوک بحق ھذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا ولمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ ذخرا وشرفا وکرامتا ومزیدا۔ تمام مسلمانوں کی عید اسلام اور پیغمبر اسلام کے لیے باعث شرف، اسلام کا وقار اور پوری تاریخ میں کبھی نہ ختم ہونے والا ذخیرہ ہے۔ اس نظریے سے عید سعید فطر کو دیکھنا چاہیے۔ آج ہماری عظیم مسلمان قوم کو اس ذخیرے کی ضرورت ہے۔ اس ذخیرے میں سے مسلمانوں کو دو چیزوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، ایک یہ کہ باہمی اتحاد و قربت، اور دوسرے یہ کہ عالم اسلام میں معنویت پر توجہ۔ عالم اسلام میں کمال اور ترقی تک پہنچانے والے ان دونوں عناصر کے سلسلے میں بے توجہی پائی جاتی ہے۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام نے عید فطر کے دن لوگوں کے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ نے فرمایا، ایوہ الناس ان یومکم حاذا یوم یصاب فیہ المحسنون ویخسر فیہ المسیعون۔ اے لوگو، یہ وہ دن ہے جس میں نیک کام کرنے والوں کو اپنی نیکیوں کا ثواب ملے گا، اور جن لوگوں نے ماہ رمضان میں برائیاں کی ہیں وہ گھاٹا اٹھائیں گے اور محروم رہیں گے۔ یعنی سال کا وہ دن جو خوشی اور مسرت کا باعث ہو۔ کون سی چیز امت مسلمہ کے لیے خوشی کا باعث ہے؟ اسلامی اہداف سے قریب ہونا۔ انسان ماہ رمضان کے بعد عید فطر کے دن طہارت اور پاکیزگی کے میدان میں ہوتا ہے۔ عید فطر کا دن طہارت و پاکیزگی کا دن ہے۔ ممکن ہے کہ یہ پاکیزگی اس وجہ سے ہو کہ انسان نے ایک مہینے تک روزے رکھے ہیں، کوششیں کی ہیں اور اپنے آپ کو برائیوں سے پاک کیا ہے۔ ممکن ہے کہ اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہو کہ اس دن میدان عبادت میں حاضر ہو کر انسان نے اجتماعی عبادت میں حصہ لیا ہے۔ عید الفطر روزے داروں کے لیے انعام و عطا کا سالانہ تہوار ہے، جو رمضان المبارک کے اختتام پر یکم شوال کو مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ عید الفطر کو روزے داروں کے لیے مسرت و رحمت کا پیامبر بنا دیا گیا ہے، اور اسے رمضان المبارک میں کی گئی عبادت و ریاضت اطاعت و بندگی، تسبیح و تحلیل، حمد و ثنا، درود و سلام اور سحر و افطار کے اجر و ثواب، انعام و اکرام کے ساتھ نزول قرآن کی برکتوں اور عظمتوں سے عبارت کیا گیا ہے۔
عید سعید، عید سعید، عید سعید،
جس کو آقا کی دید ہوتی ہے، اس پہ قربان عید ہوتی ہے،
آج رمضان عید ہوتی ہے،
آج رمضان عید ہوتی ہے،
عید سعید، عید سعید، عید سعید، عید سعید۔
سامعین، ایک بار پھر آپ تمام حضرات کی خدمت میں عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اجازت دیجئے، خدا حافظ۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 12 فروردین، 2 شوال المکرم اور 1 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بارہ فروردین سن 1232 ہجری شمسی کو معروف عالم دین آیت اللہ سید محمد ابراہیم ایران کے شہر اصفہان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی دینی تعلیم اپنے چچا سید محمد باقر خانساری سے حاصل کیا، پھر اپنے زمانے کے نامور علماء سے کسب فیض کیا اور درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ آیت اللہ خانساری نے اس کے بعد فقہ و اصول کی تدریس کا آغاز کیا اور متعدد شاگردوں کو پروان چڑھایا۔ انہوں نے 12 فروردین سن 1292 ہجری شمسی کو وفات پائی۔ ان کو اصفہان میں ان کے چچا کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ بارہ فروردین سن 1358 ہجری شمسی کو ایران میں اسلامی جمہوری نظام قائم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد حکومتی نظام کے تعین کے لیے ریفرنڈم کروایا گیا تھا۔ اس ریفرنڈم میں 98.2% ووٹ اسلامی جمہوری نظام کے حق میں ڈالے گئے۔ اس دن کے بعد سے ایران میں ہر سال 12 فروردین کو یوم اسلامی جمہوریہ منایا جاتا ہے۔ 12 فروردین کا دن اسلامی انقلاب کے عظیم دنوں میں سے ایک ہے، جس میں ایران کی مسلمان قوم نے شعور اور سیاسی آگاہی کی بنا پر اسلامی جمہوری نظام کو منتخب کیا، اور یہ تاریخی انتخاب ملت ایران کی سیاسی زندگی میں ایک نیا موڑ تھا۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایران میں اسلامی جمہوری نظام کے اعلان کی مناسبت سے اپنے پیغام میں فرمایا، مبارک ہو آپ کو، آپ نے اپنے نوجوانوں کی شہادت اور بڑی مصیبتیں اٹھانے کے بعد اپنے دشمن کو ناکام کر دیا اور اسلامی جمہوری نظام کے حق میں ووٹ ڈال کر حکومت عدل الہی کا اعلان کیا۔ ایسی حکومت جس میں سارے لوگ یکساں اور برابر ہیں اور عدل الہی کا نور سب پر پڑ رہا ہے، نیز قرآن و سنت کی رحمت سب پر یکساں برس رہی ہے۔ بارہ فروردین سن 1369 ہجری شمسی کو ایرانی محقق استاد حسین امازادے کا انتقال ہوا۔ انہیں تصنیف و تالیف، تحقیق اور اسلامی ثقافت و معارف کی تبلیغ و تشہیر کا بہت شوق تھا۔ ان کی علمی کاوشوں کا نتیجہ 120 کتابیں ہیں جو مختلف اسلامی اور قرآنی موضوعات پر مشتمل ہیں۔ ان میں ترجمہ اور تفسیر قرآن کریم، تاریخ انبیاء اور تفصیلی تاریخ اسلام قابل ذکر ہیں۔ دو شوال سن 604 ہجری قمری کو موجودہ شام کے ایک علاقے حما میں مسلمان مورخ، قاضی اور ادیب ابن واصل کی ولادت ہوئی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی جو بیت المقدس کے مدرسے ناصریہ میں مدرس تھے۔ ابن واصل بھی اپنے والد کے بعد اس مدرسے میں مدرس ہوئے۔ انہوں نے علم نجوم سے متعلق چند آلات اور رصد خانے بنانے میں مصر کے ریاضی داں تعاصف کے ساتھ تعاون کیا، اور 663 ہجری قمری کے قریب ایک شہر کے قاضی القضات مقرر ہوئے۔ ابن واصل کی تین مشہور تاریخی کتابیں موجود ہیں، تاریخ الصالحی جس میں انبیاء کرام علیہم السلام کے دور سے مؤلف کے زمانے تک کے تمام حالات کا ذکر ہے، نظم الدرر فی الحوادث والسیر اور مفرج الکروب فی اخبار بنی ایوب جو ایوبیان کے تاریخی سلسلے پر مشتمل ایک گراں بہا ماخذ ہے۔ ابن واصل کا سن 697 ہجری میں انتقال ہوا۔ دو شوال سن 604 ہجری کو مشہور محدث اور ماہر علوم قرآن ابو بکر نقاش کا انتقال ہوا۔ وہ اوائل جوانی میں ہی بغداد گئے اور اپنے دور کے معروف اساتذہ سے دینی علوم کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد متعدد اسلامی ملکوں کا سفر کیا اور علم حدیث اور دیگر دینی علوم میں مہارت حاصل کی۔ ابو بکر نقاش اپنی حیات میں ہی قرات قرآن اور احادیث نقل کرنے میں ایک خاص مقام رکھتے تھے۔ مشہور مسلمان مورخ اور کتاب الفہرست کے مؤلف ابن ندیم نے ابو بکر نقاش کی بہت سی کتابوں کا ذکر کیا ہے، جس میں تفسیر قرآن سے متعلق کتاب شفاء الصدر قابل ذکر ہے۔ یکم اپریل سن 1546 عیسوی کو ڈنمارک کے ریاضی داں اور منجم ٹیکو براہے پیدا ہوئے۔ انہوں نے کچھ عرصہ جرمنی میں علم حاصل کیا، اس کے بعد بہت زیادہ تحقیق و مطالعے کے بعد ایک نیا ستارہ دریافت کیا، جس کے بعد ڈنمارک کی حکومت نے رصد خانہ بنانے کے لیے ایک جزیرہ ان کے سپرد کر دیا۔ اس جزیرے میں انہوں نے 20 سال تک بہت لگن کے ساتھ کام کیا اور رصد کے آلات مکمل کرنے اور سیاروں اور ستاروں کی رصد کے ذریعے دوسرے منجمین کی تحقیقات کا راستہ ہموار کیا۔ ٹیکو براہے کا 1601 عیسوی میں انتقال ہوا۔ یکم اپریل سن 1815 عیسوی کو جرمنی کے مشہور سیاستداں اور مدبر بسمارک پیدا ہوئے۔ وہ آہنی چانسلر کے نام سے معروف ہیں۔ بسمارک پروشیا میں پیدا ہوئے، جو اس وقت جرمنی کی 39 ریاستوں میں سب سے بڑی اور مستحکم ریاست تھی۔ 1847 میں انہیں روس اور پھر فرانس میں جرمنی کا سفیر بنا کر بھیجا گیا۔ 1862 میں شاہ فریڈرک ولیم چہارم نے ان کو پروشیا کی وزارت اعلیٰ اور وزارت خارجہ کے عہدوں پر فائز کر دیا۔ 1871 سے 1888 تک بسمارک نئی جرمن حکومت کے چانسلر رہے۔ اس دوران انہوں نے یورپ میں امن و امان اور صلح و سلامتی کو قائم رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ خود جرمنی میں بھی انہوں نے سماجی جمہوریت کو پروان چڑھایا اور ان کے عہد میں جرمنی نے صنعتی میدان میں بھی بڑی ترقی کی۔ یکم اپریل سن 1945 عیسوی کو امریکی فوجیوں نے جاپان کے اوکیناوا جزیرے پر اپنے وسیع حملے کا آغاز کیا۔ دوسری عالمگیر جنگ کے اواخر میں کیا جانے والا یہ حملہ جاپان اور امریکہ کے درمیان آخری اور بڑی زمینی اور سمندری جنگ شمار ہوتا ہے۔ یہ لڑائی 83 دن تک جاری رہی۔ اس میں امریکہ کے 1300 بحری جہازوں اور تقریباً 10,000 جنگی طیاروں نے حصہ لیا، لیکن جاپان والوں نے اپنی سرزمین کا بھرپور انداز میں دفاع کیا۔ اس جنگ میں فریقین کو شدید نقصان پہنچا۔ جاپانیوں کی استقامت کی وجہ سے امریکی حکام اس جزیرے پر حملے میں ناکام رہے، تو انہوں نے جاپان کے ہیروشیما اور ناگاساکی شہروں پر ایٹمی حملے کا حکم دے دیا۔ اس وقت جاپان میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈا اسی جزیرے میں واقع ہے۔ اس جزیرے کے باشندے سالہ سال سے اس کو بند کیے جانے کے خواہاں ہیں۔ اور یکم اپریل سن 1948 عیسوی کو پاکستان کے پہلے سکے جاری ہوئے۔ قیام پاکستان کے ابتدائی چند ماہ تک حکومت پاکستان نے غیر منقسم ہندوستانیوں کے سکوں اور کرنسی نوٹوں کو ہی اپنی کرنسی کے طور پر استعمال کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے سکے اور نوٹ جاری کرنے کی کوششیں بھی جاری رکھیں۔ یکم اپریل سن 1948 کو پاکستان نے اپنے سکے جاری کرنے کے ساتھ ریزرو بینک آف انڈیا کے کرنسی نوٹوں پر حکومت پاکستان کے الفاظ لکھ کر انہیں بھی پاکستان کی سرکاری کرنسی قرار دے دیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله والحمد حقه كما يستحق حمدا كثيرا وأعوذ به من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي من